السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 KHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارے پروگرام سماعت فرمائیے. تو آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کاغذات نامزدگی میں تبدیلی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل. امیدوار 8 جون تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا
متنازع کشمیر کی سرحد پر تعینات بھارت پاکستان افواج پھر لڑ پڑیں. 2 بھارتی سپاہی ہلاک، 7 شہری زخمی. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
اور عالمی خبروں میں امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ شمالی کوریا پر سے بین الاقوامی پابندیاں صرف اسی صورت میں ہٹائی جائیں گی جب پیانگ جانگ اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدام کرے گا. اور ترکی کے جنوبی صوبے کے ساحل کے قریب تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک جبکہ 1 لاپتہ ہو گیا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی کے مجوزہ مسودے کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک میں ایک بار پھر عام انتخابات کے انعقاد کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جانے لگا تھا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں مزید تفصیل سنیے.
سپریم کورٹ نے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے، جس کے بعد اب انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدوار 8 جون تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے. 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی فارم میں ترامیم کلدم قرار دے کر الیکشن کمیشن کو نئے کاغذات نامزدگی تیار کرنے کا حکم دیا تھا. عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی کے فارم اے اور بی میں تمام خامیاں دور کرے اور نئے کاغذات نامزدگی میں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تقاضے دوبارہ شامل کیے جائیں. تاہم اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. اتوار کو سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا. ایاز صادق کی طرف سے دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ بروقت الیکشن کا معاملہ ہے، لہذا فوری سماعت کی جائے. الیکشن کمیشن نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں تضاد پایا جاتا ہے جس سے انتخابات کا شیڈول متاثر ہونے کا خدشہ ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے اور بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے 8 صوبائی حلقوں کی حلقہ بندیوں کو مسترد کیے جانے کے بعد سیاسی حلقوں میں انتخابات کے التوا کے خدشات نے جنم لیا تھا. لیکن الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد کے خیال میں انتخابات میں التوا کے خدشات بظاہر ختم ہو چکے ہیں، لیکن نئے کاغذات نامزدگی پر سماجی حلقوں کے تحفظات برقرار ہیں. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
اس میں سب سے بڑا سوال ہمارا سوال یہی ہو رہا ہے کہ جب ایک سیلف کنٹینڈ ڈاکومنٹ جس پر الیکشن کمیشن جو ہے ہمیشہ انتخابات کرواتا رہا، جتنے بھی یہ انتخابات ہوتے رہے اس میں یہی سیلف کنٹینڈ ڈاکومنٹس وہ استعمال ہوتا رہا، لیکن انتخابی اصلاحات کمیٹی نے اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو کی مشاورت سے کیا، اس میں ایک حکومت کا تعاون دخل تو اتنا زیادہ ہے بھی، لیکن ساتھ انہوں نے مشاورت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ سمپلیفائڈ کر دیتا کہ ہمارے جو غیر ملکی آف شور کمپنی ہے یا ہمارے بینک میں جو ہماری جتنے بھی ہماری معاملات ہیں اثاثے ہیں ان کے بارے میں کوئی معلومات جو ہے وہ اس پرفارمے پہ نہیں آنی چاہیے. وہ انہوں نے سمپلیفائڈ کر دیا کہ صرف نام لکھیں، اپنا ایک حلف نامہ دے دیں اور بس. لیکن یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ ان کو تحریری طور پر چیف الیکشن کمیشنر نے خط لکھا کہ یہ جو سیلف کنٹینڈ ڈاکومنٹس ہیں نامینیشن پیپر، یہ اختیارات ہمارے ہیں، اس کو رولز کا حصہ ہی رہنے دیں، اس کو ایکٹ میں نہ لے کے جائیں. لیکن اس وقت کی جو انتخابی اصلاحات کمیٹی تھی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے ادارے کو چیف الیکشن کمیشنر کے خط کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہم خود بنائیں گے.
سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کاغذات نامزدگی سے متعلق نیا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 4 سے 8 جون تک جمع کروائے جا سکتے ہیں، جبکہ امیدواروں کی فہرست 8 جون کو ہی شائع کی جائے گی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ سرحد پار افغانستان سے عسکریت پسندوں نے پاکستانی سرحدی چوکیوں پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے اس کے 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے اتوار کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق ان حملوں میں صوبہ خیبر پختونخوا کے باجوڑ اور صوبہ بلوچستان کے قمرالدین کاریز میں پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے والے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی سے 6 عسکریت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ فائرنگ کے یہ واقعات کب پیش آئے۔ پاکستانی فوج کے بیان پر تاحال افغان حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم افغانستان باڑ کی تنصیب پر سخت نوعیت کے اعتراض کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسے علاقے میں لگائی جا رہی ہے جو اس کے بقول بین الاقوامی سرحد نہیں اور اس کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ اسلام آباد ان اعتراضات کو مسترد کرتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک مسلمہ بین الاقوامی سرحد ہے۔ پختون تحفظ تحریک نے اعلان کیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے میران شاہ اور میرالی علاقوں میں بے گناہ افراد کی ہلاکتوں پر وہ دھرنا دے کر احتجاج کرے گی۔ پشاور سے شمیم شاہد اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں۔
شمالی وزیرستان میں ہدف بنا کر قتل کرنے کی وارداتوں کے خلاف میران شاہ اور میرڈی میں مقامی لوگوں نے احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے، جسے اب پشتون تحفظ تحریک کی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے ہفتے کو دیر گئے مظاہرین سے اظہار یکجہتی اور ان کی دھرنے کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ روز پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک عہدیدار حمید اللہ کابل خیل کی نامعلوم مسلح عملاوروں کی فائرنگ سے ہلاکت کے بعد مقامی قبائلیوں نے گزشتہ ماہ معطل کیا جانے والا اپنا احتجاج دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ پشتون تحفظ تحریک کے ایک مرکزی رہنما علی وزیر نے اتوار کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی تحریک اس احتجاج کی حمایت کر رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے کارکنوں پر مشتمل ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہے۔
اور ہم نے آج ایک ٹیم بھی بھیجا ہے شمالی وزیرستان، اور ساتھ ہی آج پراپرلی جنوبی وزیرستان میں بھی دھرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کل سے ہمارا ریگولر دھرنا ہوگا وانا سب ڈویژن میں اور سروکے کے باروان پہ علاقے پہ ہمارا دھرنا ہوگا، کیونکہ کل مقامی طالبان نے وہاں پہ وانا میں پختون تحفظ مومنٹ کے کارکنوں سے ٹوپیاں چھینی ہیں اور ساتھ ہی دھمکیاں دی ہے اور کلوشنکو پہ ان کے اوپر تان لی ہے، تو ان کے خلاف دھرنا ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ اس احتجاج کا مقصد حکام کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا پاس کرے اور مقامی لوگوں میں پائے جانے والے عدم تحفظ کے احساس کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدام کرے۔ شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف ہونے والے فوجی آپریشن کے بعد ماضی کے نسبت امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری دیکھی گئی، لیکن اب بھی تشدد کے اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو گزشتہ ہفتے ہی صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تھا، جس کے بعد یہاں بتدریج پاکستان کی آئین کی عملداری کے لیے اقدام کرنے کا بتایا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان میں تعلیم کے بارے میں شائع ہونے والی ایک تازہ رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ملک میں موجود کل بچوں میں سے تقریباً 44% اسکولوں میں نہیں جا رہے، اور اس شرح میں 2002 کے بعد پہلی مرتبہ اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں ملک کے اندر جاری تنازعات اور سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ بڑھتی غربت اور لڑکیوں کے خلاف امتیازی رویے بھی ہیں۔ 7 سے 17 سال کی عمروں کے 37 لاکھ بچے اسکولوں میں نہیں۔ افغان وزیر تعلیم میر وائز بلخی نے کابل میں ہونے والے ایک سیمینار میں رپورٹ پر بات کی، جسے یونیسیف، یو ایس ایڈ اور سیم الحال نے تیار کیا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اسکول نہ جانے والے بچوں میں 60% شرح لڑکیوں کی ہے، تاہم رپورٹ میں یہ تسلیم کیا گیا کہ اسکول جانے والے بچوں میں ڈراپ آؤٹ شرح کم ہے اور اصل چیلنج بچوں کا اسکول شروع کرنا ہے۔ ادھر شہریوں کے تحفظ سے متعلق ایک گروپ CPAG نے کہا ہے کہ مئی کے دوران افغانستان کے 23 صوبوں میں سیکیورٹی سے منسلک واقعات میں 183 افراد ہلاک اور 337 زخمی ہو گئے۔ گروپ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پچھلے مہینے ننگرہار میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا تناسب سب سے زیادہ تھا۔ CPAG اگست 2017 سے ہر ماہ کے اختتام پر اپنی رپورٹ جاری کر رہا ہے۔ یہ گروپ کئی غیر سرکاری تنظیموں، شہریوں کی انجمنوں اور UNAMA پر مشتمل ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کابل پولیس جلد ہی کالے شیشوں والی گاڑیوں اور پرائیویٹ بکتر بند گاڑیوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے۔ بھارت کے سابق صدر پرنب مکھرجی نے 7 جون کو انتہا پسند جماعت راشٹریہ سیوک سندرم کے سالانہ کے اجلاس میں شرکت کا اعلان کیا ہے۔ سابق صدر کا حزب مخالف کانگریس پارٹی سے تعلق رکھا ہے اور ان کے اس فیصلے سے بھارت کے سیاسی حلقوں میں خاصی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
سابق صدر پرنب مکھرجی کی جانب سے ہندو احیاء پسند تنظیم آر ایس ایس کی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ قبول کیے جانے کے فیصلے پر نئی دہلی میں ایک سیاسی طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ سالانہ تقریب 7 جون کو ناگپور میں واقع آر ایس ایس کے صدر دفتر میں منعقد ہوگی، جس میں آر ایس ایس کے 45 سال سے کم عمر کے 800 ورکر شرکت کریں گے۔ متعدد اپوزیشن رہنماؤں نے پرنب مکھرجی کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے اور ان سے تقریب میں شرکت نہ کرنے کی درخواست کی ہے، لیکن ایک بنگالی اخبار آنند بازار پترکا کے مطابق پرنب مکھرجی نے ناقدین کے جواب میں کہا ہے کہ وہ ناگپور جائیں گے۔ ان کے الفاظ میں، مجھے جو کچھ کہنا ہے ناگپور میں کہوں گا، مجھے متعدد خطوط، درخواستیں اور فون کالز موصول ہوئی ہیں، لیکن میں نے ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا۔ پرنب مکھرجی نے اپنی مدت صدارت میں آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کو 2 بار راشٹرپتی بھون میں مدعو کیا تھا، دونوں بار وہ پہنچے، لہذا اس بار موہن بھاگوت خود دعوت نامہ لے کر پرنب مکھرجی کے پاس گئے اور انہوں نے اسے قبول کیا۔ سابق وزیر مالیات پی چدمبرم کا کہنا ہے کہ پرنب مکھرجی کو دعوت نامہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب جب کہ وہ جا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آر ایس ایس کی نظریاتی خامیوں پر اظہار خیال کریں۔ کانگریس کے 3 سینئر رہنماؤں جیرام رمیش، رمیش چینی تھلا اور سی کے جعفر شریف نے مکھرجی کو مکتوب ارسال کر کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ بائیں بازو کے رہنماؤں نے بھی پرنب مکھرجی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے، لیکن بعض اپوزیشن رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پرنب مکھرجی کو کرنا ہے کہ وہ جائیں یا نہ جائیں۔ سابق صدر کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ وہ آر ایس ایس کے پلیٹ فارم سے امن و اتحاد اور فرقہ وارانہ یکجہتی کا سخت پیغام دیں گے۔ پرنب مکھرجی اپنی پوری سیاسی زندگی میں کانگریس سے وابستہ رہے، اندرا گاندھی کے بعد کی کانگریس میں انہیں ایک اہم مقام حاصل رہا ہے۔ انہوں نے دفاع اور مالیات سمیت متعدد وزارتیں سنبھالیں اور ایک وقت انہیں وزیر اعظم کے عہدے کا ممکنہ امیدوار سمجھا جا رہا تھا، لیکن ڈاکٹر منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنائے جانے کے بعد انہیں صدارت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ وہ آر ایس ایس کے نظریے پر نکتہ چینی اور اس کی مذمت کرتے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک وفادار کانگریسی ہونے کے ساتھ ساتھ موہن بھاگوت سے بھی ان کے خوشگوار مراسم ہیں۔ مخالفتوں کے جواب میں آر ایس ایس کے ایک سینئر اہلکار موہن ویدیا کا کہنا ہے کہ مختلف نظریات کے حامل افراد سے روابط کی آر ایس ایس کی ایک تاریخ ہے۔ اس کے پروگراموں میں گاندھی جی، بی آر امبیڈکر، جے پرکاش نارائن اور اے پی جے عبد الکلام جیسی شخصیات بھی شرکت کر چکی ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ شمالی کوریا پر سے بین الاقوامی پابندیاں صرف اسی صورت میں ہٹائی جائیں گی جب پیانگ جانگ اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدام کرے گا۔ سنگاپور میں اتوار کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے شمالی کوریا پر آئے تمام تعزیرات پر نفاذ جاری رکھے گا۔ پریس کانفرنس میں میٹرک کے ہمراہ جنوبی کوریا اور جاپان کے وزراء دفاع بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات اسابیلا کلی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز سے۔
کے وزراء دفاع کی موجودگی میں بات کرتے ہوئے میٹس نے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جاری بات چیت کے بارے میں توقعات پر بات کی۔ ان کے الفاظ، ہم جزیرہ نما کوریا میں امن، خوشحالی اور اتحاد سے متعلق اپریل میں ہونے والے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم مذاکرات کے لیے ایک غیر ہموار راستے کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع کی حیثیت سے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم مشترکہ دفاعی موقف کو برقرار رکھ کر اپنے سفارتکاروں کو اس نازک وقت میں ایک پرامن استحکام کے ساتھ مذاکرات کا اہل بنا سکیں۔ خاص طور سے اس وقت ہمارے لیے چوکس رہنا ضروری ہے، اور ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی شمالی کوریا کے بارے میں تمام قراردادوں کا نفاذ جاری رکھیں گے۔ شمالی کوریا کو صرف اس وقت چھوٹ دی جائے گی جب وہ نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے کے بارے میں ایسے اقدامات کا اظہار کرے گا جو قابل تصدیق ہوں اور جنہیں تبدیل نہیں کیا جا سکے۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع میٹس کے۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع سونگ ینگ مو نے ہفتے کو کہا تھا کہ وہ محتاط انداز میں پر امید ہیں۔ شمالی کوریا کے ماضی کے رویے کو دیکھتے ہوئے بلا شبہ میں خاصا محتاط ہوں، تاہم حال ہی میں شمالی کوریا نے جو مثبت اقدامات کیے ہیں ان کے پیش نظر ہم ایک روشن مستقبل دیکھ سکتے ہیں، لہذا ہمیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہفتے کے روز میٹس نے کہا تھا کہ جنوبی کوریا میں امریکی فوجیوں کی تعداد کے بارے میں ٹرمپ اور کم سربراہی اجلاس میں بات نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس بارے میں کوئی بات چیت عمل میں آتی ہے تو وہ پیونگ یانگ کے ساتھ سربراہی اجلاس میں ہونے والی بات چیت سے الگ ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے ابتدائی طور پر جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے ایک تیز رفتار عمل کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی مرحلہ وار طریقہ کار ماضی میں کارگر ثابت نہیں ہوا ہے۔ تاہم شمالی کوریا کے ایک سینئر لیڈر کے ساتھ جمعے کے روز ملاقات کے بعد نظر یہ آتا ہے کہ ٹرمپ نے اس رویے کو ترک کر دیا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین نے امریکہ کو انتباہ کیا ہے کہ اگر امریکہ نے تعزیرات اور محصولات میں اضافہ کرنے کی دھمکی پر عمل درآمد کیا تو وہ واشنگٹن کے ساتھ تجارتی تنازع کو حل کرنے کے لیے ہونے والی بات چیت کو مؤثر نہیں کرے گا۔ اتوار کو یہ بیان امریکہ کے وزیر تجارت ولبر راس کی قیادت میں وفد کی چین کے اعلی اقتصادی امور کے عہدیدار نائب وزیر اعظم سے ایک اور ملاقات کے بعد سامنے آیا، جس میں چین کے اس عہد پر بات ہوئی جس کے مطابق بیجنگ زیادہ امریکی اشیاء خرید کر امریکہ کے ساتھ تجارتی عدم توازن کم کر سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق چین کے بیان میں کہا گیا کہ فریقوں نے مثبت اور ٹھوس پیش رفت کی، تاہم ان میں سے کسی نے بھی اس بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی۔ چین اور امریکہ نے رواں اختتام ہفتہ بیجنگ میں مذاکرات کا نیا دور شروع کیا، جس کا مقصد باہمی تجارتی تنازع کو حل کرنا ہے۔ ادھر امریکہ کے قریبی اتحادی ملکوں کے وزرائے خزانہ نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے دھات کی درآمدی ٹیرف پر غصے اور تنقید کا اظہار کیا، لیکن کینیڈا میں 3 روز تک جاری رہنے والی کانفرنس بے نتیجہ رہی۔ امریکی وزیر خارجہ سٹیون منوچن گروپ 7 کے اپنے ہم منصبوں کے اضطراب کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، جو امریکہ کی طرف سے اسٹیل کی درآمد پر 25% اور الومینیم کی درآمد پر 10% ڈیوٹی عائد کرنے پر نالاں تھے۔ واشنگٹن نے حال ہی میں میکسیکو، کینیڈا اور یورپی یونین پر یہ ڈیوٹی عائد کی تھی۔ کینیڈا کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ G7 کے وزرائے خزانہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آئندہ ہفتے گروپ کے سربراہ اجلاس میں ٹیرف کے معاملے پر فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ G7 ملکوں کے وزرائے خزانہ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دھات کی برآمدی ٹیرف پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اور چین نے بھی امریکہ کو تنبیہ کی ہے کہ اگر امریکہ نے تعزیرات اور محصولات میں اضافے کی دھمکی پر عمل درآمد کیا تو واشنگٹن کے ساتھ تجارتی تنازع کو حل کرتے ہوئے ہونے والی بات چیت مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ممتاز ماہر معاشیات اور ورلڈ بینک کے ایک سابق سینئر عہدیدار شاہد جاوید برکی اور پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر عطا محمد سے اس بارے میں گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔
دو ممتاز ماہرین معاشیات نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دھاتی برآمدات پر ٹیرف لگائے جانے کو خطرناک قرار دیا ہے۔ شاہد جاوید برکی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ بہت انفارچونیٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ہم جو اکانومسٹ ہیں جو فیور کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو استعمال کیا جائے فار انکریزنگ پاکستانز ریٹ آف اکنامک گروتھ اینڈ آلسو فار ہیلپنگ ود پاورٹی، تو ہمارا اندازہ یہ تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم ہے یہ اوپن رہے گا اور کنسٹرینٹس آہستہ آہستہ اور ختم ہوتی جائیں گی، اور اس کا امپیکٹ بہت ہوگا ان ڈیولپنگ کنٹریز پہ جو کہ ایکسپورٹ کو استعمال کر سکتی تھیں فار ڈرائیونگ دیئر گروتھ۔ ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ٹٹ فار ٹیٹ ٹریڈ وار۔ ٹریڈ وار ہمیشہ ہارم کرتی ہے دونوں سائڈس کو، اور اب یہ اکانومسٹ جو امریکن اکانومسٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ امریکن جابس سیو ہوں گی، امریکن جابس ڈسٹروئے ہو جائیں گی بیکاز آف دا ٹریڈ وار۔ اس طرف یورپ تو زیادہ ڈپینڈنٹ ہے ایکسپورٹس پہ کمپیئر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ بہت پریشان ہیں، بہت انہیپی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ اگر نہ رکا تو یہ بہت سیٹ بیک ہوگا انٹرنیشنل اکانومی کو، اور یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں سفر کریں گے۔
ادھر پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر عطا محمد کا اس حوالے سے کہنا تھا،
میرے خیال میں یہ صورتحال کوئی اچھی نشانیاں نہیں دے رہی، اور صورتحال میں اختلافات ایک واضح اشارہ ہے جس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ G7 کا جو بھی اجلاس ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی مشترکہ بیان جاری نہیں ہوا، یہ اختلافات کا ایک واضح اشارہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور فرانس کے وزیر خزانہ نے بالکل خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں تجارتی شروع ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے بھی ایک لسٹ پروڈیوس کی ہے جس میں یو ایس اے سے جو چیزیں برآمد کی جاتی ہیں ان کے اوپر وہ بھی ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کینیڈا کی طرف سے بھی کافی سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور کینیڈا بھی اس کے اوپر خوش نہیں ہے۔ جتنے بھی وزراء خزانہ تھے اس سمٹ میں جو کانفرنس میں میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل اس کا جوابی وار کریں گے اور اس کو جواب دیں گے۔ دوسری طرف سے چائنا کی طرف سے بھی بالکل یہی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ یورپین یونین، یورپ کے مختلف ممالک، چائنا سارے ایک پیج پہ ہیں، تو میرے خیال میں یہ تجارتی لیول کے اوپر بھی ایک ٹف سچویشن ہے۔
شاہد جاوید برقی نے کہا کہ سیاسی طور پر امریکہ کو اس کا نقصان ہوگا اور عالمی لیڈر کی حیثیت سے اس کی پوزیشن متاثر ہوگی۔ ڈاکٹر عطا محمد کا کہنا تھا کہ اب مختلف ممالک نئے اتحاد بنائیں گے اور نئے معاہدے وجود میں آئیں گے۔
یہ سچویشن بنے گی کہ مختلف نئے اتحاد بنیں گے، مختلف نئے ٹریڈ ایگریمنٹس آئیں گے، ہر بندہ اپنا نیا پارٹنر ڈھونڈے گا۔ مثلا کینیڈا نے زیادہ جھکاؤ اپنا یورپین یونین کی طرف کیا اور ایک سیٹا نام کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کینیڈین اینڈ یورپین یونین ٹریڈ ایگریمنٹ، وہ ان کی طرف چلے گئے۔ چائنا اور یورپین یونین قریب آ رہے ہیں تو سچویشن چینج ہوگی۔ یہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ تھی، جو ٹریڈ پلیٹ فارم تھے، یہ چینج ہو جائیں گے تو اس میں کچھ ممالک کو کچھ کھونا بھی پڑے گا اور کچھ ممالک کو کچھ نئی مارکیٹس کی طرف بھی ایکسس جائے گی۔ تو جو یہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ رشیا اور چائنا کو جائے گا، خاص طور پہ چائنا کو، اور چائنا کے جو سلک روڈ پروجیکٹس ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور چائنا کے لیے ایک ایسی مارکیٹ بھی اوپن ہو جائے گی جو پہلے ان کے لیے کلوز تھی۔
یہ تھے ڈاکٹر عطا محمد، جن کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ یہ فائدہ وہ اپنی مقامی انڈسٹری کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں یہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگا بلکہ اس کے دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے باس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
آسٹریلیا میں انٹیلیجنس قوانین کا جائزہ لیا جائے گا جو کئی عشروں بعد قومی سلامتی سے متعلق قانون سازی پر انتہائی جامع نظر ثانی ہوگی۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نمائندے فل مرسر کی رپورٹ مبشر علی زادی سے سنیے۔
آسٹریلیا میں انٹیلیجنس قوانین پر نظر ثانی میں 18 ماہ لگیں گے اور اس معاملے کی سربراہی خفیہ ادارے کے ایک سابق سربراہ کریں گے۔ یہ 70 کی دہائی کے بعد آسٹریلیا میں انٹیلیجنس قوانین کا سب سے جامع جائزہ ہوگا۔ اس کے بیشتر نکات راز میں رکھے جا رہے ہیں، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ نظر ثانی میں دیکھا جائے گا کہ ملک میں 6 انٹیلیجنس اداروں اور سلامتی سے متعلق محکموں میں معلومات کا تبادلہ کیسے کیا جاتا ہے اور اسے قانون نافذ کرنے کے ذمہ دار اداروں کو کیسے فراہم کیا جاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قوانین پر نظر ثانی کی ضرورت ایک عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی کیونکہ یہ گزشتہ دور کے لیے تھے۔ امکان ہے کہ نئے قوانین آسٹریلیا کو لاحق نئے خطرات سے نمٹنے میں مدد دیں گے، جن میں دہشت گردی، سائبر حملے اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت شامل ہے۔ آسٹریلیا کے وفاقی اٹارنی جنرل کرسچین پورٹر کہتے ہیں کہ نئے قوانین سے مختلف اداروں میں رابطے بہتر ہوں گے جن سے ملک محفوظ ہوگا۔ ان تمام خفیہ اداروں کا انتظام، سمت اور آپس میں رابطہ، اور دوسرے اداروں اور ریاستی محکموں مثلاً پولیس سے رابطے کا انداز کیا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیسے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور کیا اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مجموعی عملہ اور وسائل کتنے ہیں، چنانچہ سب پر اجتماعی نظر ڈالی جائے گی۔ اس کے علاوہ احتساب کے طریقے اور خامیوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ یہ تھے کرسچین پورٹر کے الفاظ۔ یہ نظر ثانی ان خدشات کے سامنے آنے کے بعد کی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا کے اندرونی معاملات میں چین کا اثر و نفوذ بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے میڈیا میں بظاہر ایک انتہائی خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر ان الزامات پر مبنی خبریں شائع ہوئیں کہ چین نے گزشتہ عشرے میں آسٹریلیا کی سیاسی جماعتوں اور انتظامیہ میں ہر سطح پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ بیجنگ حکومت ماضی میں آسٹریلیا پر چین مخالف ہونے کا الزام لگا چکی ہے۔ گزشتہ سال آسٹریلوی حکومت نے ایک نیا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا جو اگر منظور ہو جاتا تو بیرون ملک سے آنے والے تمام سیاسی چندوں پر پابندی لگ جاتی۔ جنوری میں اپوزیشن سینیٹر سیم دستیاری کو چینی حکام سے تعلقات کے الزام پر استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا تھا۔ آسٹریلیا میں دہشت گردی کے خطرے کی سطح پروبیبل پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے خیال میں انتہا پسند افراد یا گروہ آسٹریلیا میں دہشت گردی کی نیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کے جنوبی صوبے کے ساحل کے قریب تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک جبکہ ایک لاپتہ ہو گیا۔ ترک ساحلی محافظوں نے ایک بیان میں یہ خبر دی۔ ادھر عالمی ادارہ برائے مہاجرین آئی او ایم نے کہا ہے کہ اس نے اس ہفتے 150 صومالی پناہ گزینوں کو واپس ان کے وطن پہنچایا ہے جو لیبیا میں پھنس کر رہ گئے تھے. زیادہ تر ایسے تھے جنہیں انتہائی خراب صورتحال کے حکومت کے زیر انتظام حراستی مراکز میں رکھا گیا تھا. جنیوا میں آئی او ایم کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
صومالیہ واپس لوٹنے والے مہاجرین ان ہزاروں پناہ گزینوں کا مٹھی بھر ہیں جو لیبیا کے اندر حراستی مراکز میں انتہائی خراب حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. عالمی ادارہ مہاجرین کا خیال ہے کہ عرب اور افریقی ممالک سے 10 لاکھ کے قریب افراد نے لیبیا کے راستے یورپ داخل ہونے کے لیے خطرناک راستہ اختیار کیا تھا تاکہ بہتر زندگی گزار سکیں، لیکن حقیقت ان کے سامنے بہت مختلف صورت میں سامنے آئی. آئی او ایم کا کہنا ہے کہ لیبیا میں پھنسے پناہ گزینوں کو کئی خطرات کا سامنا ہے، جن میں اسمگلنگ، اغوا، زیادتی، حراست اور تشدد شامل ہیں. ادارے کے ترجمان جوئل مل مین کے مطابق تنظیم کے رضاکارانہ وطن واپسی کے پروگرام میں مختلف ملکوں کے ہزاروں مہاجرین شرکت کر رہی ہیں.
We believe that these flights and other activities that IOM is doing in Libya is assisting in getting people home and that is reducing the risk and the
وہ کہہ رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آئی او ایم کی لیبیا کے اندر سرگرمیوں کے ذریعے ہم لوگوں کو ان کے گھروں تک واپس پہنچنے میں مدد دے رہی ہیں، اور اس سے انتہائی نازک حالات کا سامنا کرنے والے دنیا کے پناہ گزین کو لاحق خطرات کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 30,000 صومالی شہریوں نے سال 2014 کے بعد سے اب تک اٹلی پہنچنے کے لیے سمندر کے ذریعے لیبیا کا سفر اختیار کیا. آئی او ایم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 300 کے قریب صومالی پناہ گزینوں کو آئندہ ہفتوں میں واپس موگادیشو بھجوایا جائے گا. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اردن میں ہزاروں افراد حکومت کی طرف سے حالیہ کفایت شہری اقدام کے خلاف طویل ترین احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں، اور ادھر مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے مصر کی پارلیمان کے سامنے اپنی صدارت کی دوسری مدت کے لیے حلف اٹھایا ہے. قاہرہ سے ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ سنیے. مصر کی پارلیمان کے اسپیکر علی عبد العال نے صدر سیسی کو قانون سازوں سے متعارف کرایا اور کہا کہ ملک کے انتخابی کمیشن نے انہیں باضابطہ طور پر صدارتی انتخاب کا فاتح قرار دیا ہے. مصر میں عام انتخابات اپریل میں ہوئے تھے. سیسی کو ان انتخابات میں 90% ووٹ ملے. ان کا مقابلہ نسبتاً غیر معروف آرکیٹیکٹ سے ہوا جو آخری وقت پر صدارتی دوڑ میں شامل ہوئے. متعدد جانے پہچانے امیدواروں نے یا تو اپنے کاغذات ہی واپس لے لیے تھے یا پھر انہیں انتخاب میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری ووحدت وسلامۃ الارض.
صدر سیسی نے صدارتی منصب کا حلف اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ خدا کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ملک میں حکومت کے نظام کا تحفظ کریں گے، آئین کا احترام کریں گے اور ملک اور عوام کے اتحاد اور آزادی کی حفاظت کریں گے. پارلیمان میں حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے ایک مختصر خطاب میں قانون سازوں کو بتایا کہ مصری عوام تمام جھگڑوں اور لڑائیوں کے باوجود 2011 کے انقلاب کے بعد سرخرو رہے ہیں. صدر کا مقصد لوگوں کو متحد کرنا ہے.
وانا رئیس لکل المصریین من اتفق معی او من اختر. شعب مصر العظیم.
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کو سب کا صدر سمجھتے ہیں، ان کا بھی جو ان سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کا بھی جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں. سیسی نے ان لوگوں اور قوتوں پر سخت نکتہ چینی کی جن کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا جب مصر میں 2011 میں تبدیلی آئی.
وَيَصْنَعُونَ الْمُسْتَقْبَلَ كَيْ نُحَقِّقَ حُلْمَنَا الْوَطَنِيَّ.
صدر عبد الفتاح السیسی کہہ رہے ہیں کہ وہ مصر کے مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسے راستے کا تعین کرنے کے خواہاں ہیں جو ایک جدید ریاست کے عوامی خوابوں کی تکمیل کرے. مصر کے صدر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مصری عوام نے وحشیانہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، اسے شکست دی ہے، اگرچہ دہشت گردوں کی یہ کوشش تھی کہ معاشرے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں جس کی بھاری سماجی، اقتصادی اور سیاسی قیمت چکانا پڑی. سیاسی تجزیہ کار سید صادق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر سیسی نے ایک ثقافتی بحالی کی بات کی ہے اور ملک کی ثقافتی شناخت کی تشکیل نو پر بھی زور دیا ہے. تجزیہ کار سید صادق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مصریوں کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تعلیم، صحت اور ثقافت پر توجہ مرتکز کریں گے کیونکہ ملک مخالف نظریات کا جواب دینا ہے. تجزیہ کار صادق نے مزید کہا کہ سیسی نے معیشت کے بارے میں بھی بات کی اور کہا ہے کہ وہ اقتصادی اصلاحات کو جاری رکھنے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں جن کا ذمہ انہوں نے اپنی پہلی صدارتی مدت کے دوران اٹھایا تھا، اور ان میں ایندھن پر دی گئی مراعات کو بھی بتدریج ختم کرنا شامل ہے۔ علف برداری کی تقریب کے بعد صدر کو سرکاری طور پر فوجی اعزاز کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اور قانون سازوں نے پارلیمان میں صدر کا خیر مقدم کیا۔ مصر کے F-16 طیاروں نے بھی اس موقع پر تقریب کے جائے مقام پر پروازیں کی۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بیجت حاضر ہے۔ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی کے مجوزہ مسودے کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک میں ایک بار پھر عام انتخابات کے انعقاد کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جانے لگا تھا۔ پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ سرحد پار افغانستان سے عسکریت پسندوں نے پاکستانی سرحدی چوکیوں پر فائرنگ کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی سیکیورٹی کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی سے 6 عسکریت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ سرحد پار افغانستان سے عسکریت پسندوں نے پاکستانی سرحدی چوکیوں پر فائرنگ کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے اتوار کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق ان حملوں میں صوبے خیبر پختونخوا کے باجوڑ اور صوبے بلوچستان کے قمر دین کاریز کے علاقے میں پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے والے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی سے 6 عسکریت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ فائرنگ کے یہ واقعات کب پیش آئے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان حکومت کے کنٹرول سے باہر علاقوں سے ملنے والی معاونت کا فائدہ اٹھا کر عسکریت پسندوں نے سرحد پر باڑ لگانے اور سرحدی چوکیوں کی تعمیر کے کام کو روکنے کے لیے یہ کارروائیاں کیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف ہونے والی مؤثر کارروائیوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے مخالف قوتوں کی کارروائیوں کے باوجود پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے اور سرحدی چوکیاں قائم کرنے کا کام جاری رہے گا۔ سرحد پر عسکریت پسندوں کے فائرنگ کے مبینہ واقعات ایک ایسے وقت پیش آئے جب گزشتہ ہفتے ہی افغانستان کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستانی حکام سے مختلف باہمی امور پر مشاورت کی، اور اسلام آباد اور کابل نے دو طرفہ سیکیورٹی تعاون سمیت مختلف ورکنگ گروپس جلد قائم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ افغان امور کی تجزیہ کار AZ ہلالی کا کہنا ہے کہ بعض شدت پسند اور عسکریت پسند عناصر ایسی کارروائیوں سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں رخنا اندازی کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب تک انہیں روکا نہیں جاتا ان کے بقول تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا اسلام آباد اور کابل کے لیے ایک چیلنج رہے گا۔ اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کا حل اسلام آباد اور کابل کے تعاون اور پاک افغان سرحد کی بہتر نگرانی ہی سے ممکن ہے،
اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو ان کو عالمی سطح طور پر بھی جو ہے ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور عالمی تعاون ہونا چاہیے اس مسئلے میں۔ یہ چیزیں بارڈر مینجمنٹ میں آئیں گے تو گورننس ٹھیک ہوگی، اور گورننس ٹھیک ہوگی تو تعلقات میں بہتری آئے گی، اور اسی سے ہی اقتصادی، معاشی اور سماجی تعلقات جو ہیں ایک بہتر انداز سے ایک اچھے میکنزم کے طور پر آگے بڑھنے کی مین توقع کی جا سکتی ہے۔
پاکستان نے پاک افغان سرحد پر عسکریت پسندوں اور سمگلروں کی آزادانہ نقل و حرکت کو روکنے کے لیے باڑ لگانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پاکستانی فوج کے بیان پر تاحال افغان حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم افغانستان باڑ کی تنصیب پر سخت نوعیت کے اعتراض کرتا رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ ایسے علاقے میں لگائی جا رہی ہے جو اس کے بقول بین الاقوامی سرحد نہیں ہے اور اس کا تعین ہونا بھی باقی ہے۔ اسلام آباد ان اعتراض کو مسترد کرتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک مسلمہ بین الاقوامی سرحد ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلہ کان میں دھماکے سے 4 کانکن جاں بحق ہو گئے ہیں اور 3 دیگر زخمی ہونے والے کانکنوں کو نکال لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے علاقے میں کوئلہ کان میں دھماکے سے 4 کانکن ہلاک ہو گئے جبکہ 3 دیگر زخمی ہونے والے کانکنوں کو کان سے نکال لیا گیا۔ مزدور رہنما عبد الرحیم میرداد خیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتوار کو سحری کے بعد 7 کانکن ضلع کوئٹہ کے علاقے سنجدی میں ایک کان سے کوئلہ نکالنے کے لیے سینکڑوں فٹ نیچے زیر زمین چلے گئے اور کام شروع کیا۔ کوئلہ نکالنے کے دوران اسپارک سے کان کے اندر زوردار دھماکہ ہوا اور کار زمین کے اندر دنس گئی۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر دیگر کانکنوں نے امدادی کام شروع کیا اور دوپہر تک 4 کانکنوں کی لاشوں اور 3 دیگر کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر کوئٹہ منتقل کیا گیا جبکہ ہلاک ہونے والے کانکنوں کی لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں میں بھیجنے کے لیے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ ہلاک شدگان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں دیر اور شانگلہ سے بتایا جاتا ہے۔ مائنز انسپیکٹر افتخار احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کان میں دھماکہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے جمع ہونے کے باعث ہوا۔ مزدور رہنما عبد الرحیم میرداد خیل نے حادثے کی ذمہ داری مائنز حکام پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ جب حکام کو پتا تھا کہ کان کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس موجود تھی تو حکام کو اس کان کو سیل کر دینا چاہیے تھا اور کان کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ بلوچستان کے 6 اضلاع میں قائم 5,500 کوئلے کی کانوں میں لگ بھگ 1,00,000 کانکن سینکڑوں فٹ زیر زمین سے لاکھوں ٹن کوئلہ نکالتے ہیں۔ ان کوئلہ کانوں میں اکثر و بیشتر گیس کے باعث حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ گزشتہ ماہ ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقے مارواڑ اور سپین کاریز میں 2 کوئلہ کانوں میں دھماکوں سے 23 اور اس سے پہلے اپریل میں ضلع کلات میں 1 کوئلہ کان میں زہری گیس کے باعث 6 کانکن ہلاک ہو گئے تھے۔ 2011 میں 1 کان کے اندر ہونے والے گیس کے دھماکے میں 50 مزدور ہلاک ہو گئے تھے۔ مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اکثر کوئلہ کانوں میں حادثات کان کے اندر دھماکہ ہونے یا آگ لگنے یا دیگر ہنگامی صورتحال میں متبادل راستہ نہ ہونے، تازہ ہوا کا انتظام نہ ہونے، کان کے اندر لگنے والی آگ پر قابو پانے کے آلات نہ ہونے کے باعث پیش آتے رہتے ہیں۔ کول مائنز حکومت بلوچستان کے حکام کا کہنا ہے کہ مائنز کے لیے طے شدہ قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے والے کان مالکان کو جرمانہ کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے موجود تمام قوانین پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پختون تحفظ تحریک نے اعلان کیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے میران شاہ اور میرالی علاقوں میں بے گناہ افراد کی ہلاکتوں پر وہ دھرنا دے کر احتجاج کرے گی۔ افغانستان میں تعلیم کے بارے میں شائع ہونے والی ایک تازہ رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ملک میں موجود کل بچوں میں سے تقریباً 44% اسکول نہیں جا رہے اور اس شرح میں 2002 کے بعد پہلی مرتبہ اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں ملک کے اندر جاری تنازعات اور سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا، جس کے ساتھ ساتھ بڑھتی غربت اور لڑکیوں کے خلاف امتیازی رویے بھی ہیں۔ 7 سے 17 سال کی عمروں کے 37,00,000 بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ افغان وزیر تعلیم میر بائز بلخی نے کابل میں ہونے والے ایک سیمینار پر اس رپورٹ پر بات کی، جسے یونیسیف، یو ایس ایڈ اور سمال ہال نے تیار کیا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اسکول نہ جانے والے بچوں میں 60% شرح لڑکیوں کی ہے، تاہم رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ اسکول جانے والے بچوں میں ڈراپ آؤٹ کی شرح کم ہے اور اصل چیلنج بچوں کا اسکول شروع کرنا ہے۔ بھارتی فوجی حکام نے الزام لگایا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر پاکستانی رینجرز نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس سے 2 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
متنازع کشمیر کی سرحد پر تعینات بھارت پاکستان افواج کے درمیان اتوار کو پھر جھڑپ ہوئی۔ بھارتی عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی فائرنگ میں اس کے 2 سپاہی ہلاک اور 7 شہری زخمی ہو گئے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا BSF کے انسپیکٹر جنرل رام اوتار نے الزام لگایا کہ پاکستان رینجرز نے سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب کو بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری کے پرگوال اور کانہا چک علاقے میں BSF کی اگلی چوکیوں اور شہری علاقوں کو ان کے بقول بلا اشتعال اور اندھا دھند فائرنگ کر کے ہدف بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فائرنگ میں ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سمیت BSF کے 2 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کئی شہری بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئے ہیں۔ IG رام اوتار نے یہ بھی کہا کہ یہ فائر بندی کی خلاف ورزی تھی، نہ کہ چھپ کر گولی چلانے کا واقعہ، اور یہ کہ BSF نے اس کا مضبوط اور مؤثر جواب دے دیا ہے۔ پاکستان پاکستان کی طرف سے بھارتی الزام پر تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے اور نہ یہ پتہ چل سکا ہے کہ بھارتی سرحد حفاظت دستے کی طرف سے کی گئی فائرنگ میں سرحد کی دوسری جانب کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا ہے یا نہیں. ماضی میں پیش آئے اس طرح کے ہر واقعے کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام عائد کیا ہے. صرف 6 دن پہلے دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر ہوئی بات چیت کے بعد طرفین کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے پر اب مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے گا. دونوں کے درمیان یہ بات چیت پاکستان کی درخواست پر ہوئی تھی. اس سے پہلے متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر جو بھارت میں انٹرنیشنل بارڈر یا بین الاقوامی سرحد کہلاتی ہے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان مسلسل 9 دن تک جھڑپیں ہوئی تھیں اور اس دوران دونوں طرف جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہوئی بات چیت کے بعد دونوں ملکوں کے فوج حکام کی طرف سے کیے گئے اس اعلان کا کہ تقریباً 15 برس پہلے طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے پر اب مکمل عمل ہوگا, جہاں دونوں ملکوں میں عوامی سطح پر خیر مقدم کیا گیا تھا, وہیں امریکہ اور چین نے اسے خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ جنوبی ایشیا کے یہ دو ہمسایہ ملک آپسی معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے. نیز مقابل افواج کے درمیان ہوئی خون ریز جھڑپوں کے بیچ سرحدی علاقوں میں رہنے والے جو ہزاروں کنبے محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تھے. سرحد پر پیش آئے فائرنگ کے تازہ واقعے کو قابل افسوس قرار دیتے ہوئے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا
جو بارڈر پہ سیز فائر وائلیشن ہوا اور جس میں ہمارے ابھی تک 2 بی ایس ایف کے جوان بھی شہید ہو گئے اور کئی ہمارے سویلین بھی زخمی ہو گئے, یہ بہت انفارچونیٹ ہے, بدقسمتی کی بات ہے. ڈی جی ایم ایس کی بات چیت کے باوجود یہ ہونا, یہ نہیں ہونا چاہیے, پر اس کے باوجود ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہاں بھی لوگ مر رہے ہیں, اس طرح بھی لوگ مر رہے ہیں. اس کو دوبارہ ڈی جی ایم ایس کو ملنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, اور یہ جو بارڈرز پہ خون خرابہ ہو رہا ہے, شیلنگ ہو رہی ہے, اس کو بند کیا جانا چاہیے.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ شمالی کوریا پر سے بین الاقوامی پابندیاں صرف اسی صورت میں ہٹائی جائیں گی جب پیانگ جانگ اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدام کرے گا. اتوار کے روز سنگاپور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے شمالی کوریا پر عائد تمام تعزیرات کا نفاذ جاری رکھے گا. پریس کانفرنس میں میٹس کے ہمراہ جنوبی کوریا اور جاپان کے وزرائے دفاع بھی موجود تھے. یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکہ اور شمالی کوریا 12 جون کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی سنگاپور میں ہونے والی ملاقات کی تیاریوں پر کام کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے جمعے کو اپنے سے ملاقات کرنے والے شمالی کوریا کے عہدیدار سے گفتگو میں کہا تھا کہ شمالی کوریا اس بابت اپنا وقت لے, ہم تیز رفتار بھی چل سکتے ہیں اور آہستہ خرامی سے بھی, ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاملہ ایک ہی ملاقات میں طے پایا جائے گا. میٹس کے ہمراہ موجود جنوبی کوریا کے وزیر دفاع نے کہا کہ وہ ٹرمپ کی ملاقات سے متعلق محتاط انداز میں پر امید ہیں. چین نے امریکہ کو تنبیہ کی ہے کہ اگر امریکہ نے تعزیرات اور محصولات میں اضافہ کرنے کی دھمکی پر عمل درآمد کیا تو واشنگٹن کے ساتھ تجارتی تنازع کو حل کرنے کے لیے ہونے والی بات چیت مؤثر نہیں ہوگی. امریکہ کے وزیر تجارت ولبر راس کی قیادت میں وفد کی چین کے اعلی اقتصادی امور کے عہدیدار سے ایک اور ملاقات کے بعد یہ بیان سامنے آیا جس میں چین کے اس عہد پر بات کی گئی جس کے مطابق بیجنگ زیادہ امریکی اشیاء خرید کر امریکہ کے ساتھ تجارتی عدم توازن کم کر سکتا ہے. چین اور امریکہ نے رواں اختتام ہفتہ بیجنگ میں مذاکرات کا نیا دور شروع کیا ہے جس کا مقصد باہمی تجارتی تنازع کو حل کرنا ہے. امریکہ کے قریبی اتحادی ملکوں کے وزرائے خزانہ نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے دھات کی درآمدی ٹیرف پر غصے اور تنقید کا اظہار کیا لیکن کینیڈا میں 3 روز تک جاری رہنے والی ان کی کانفرنس بے نتیجہ رہی. امریکی وزیر خارجہ سٹیون منوچن گروپ 7 کے اپنے ہم منصبوں کے اضطراب کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو امریکہ کی طرف سے اسٹیل کی درآمد پر 25% اور الومینیم کی درآمد پر 10% ڈیوٹی عائد کیے جانے پر نالاں ہیں. واشنگٹن نے حال ہی میں میکسیکو, کینیڈا اور یورپی یونین پر ڈیوٹی عائد کی. کینیڈا کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ G7 کے وزرائے خزانہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتے گروپ کے سربراہ اجلاس میں ٹیرف کے معاملے پر فیصلہ کن اقدام کی ضرورت ہے. امریکہ میں آتشی اسلحے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کا دن کل 2 جون کو منایا گیا. اس سالانہ تقریب میں امریکہ بھر سے آنے والے لوگ نارنجی لباس پہن کر شرکت کرتے ہیں جس کا مقصد ہتھیاروں سے کیے جانے والے تشدد کو ختم کرنے اور اس سے جان بر ہونے والوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے. واشنگٹن سے جل کریک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
واشنگٹن ڈی سی کے ایناکوسٹیا پارک میں گویا نارنجی رنگ کا ایک سمندر تھا جس میں وہ ایکٹیوسٹ، سیاستدان اور کمیونٹی کے ارکان شامل تھے جو گن وائلنس سے بچانے والوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ واشنگٹن ڈی سی میں اس تقریب کی ایک منتظم سیرا ڈی کوشیس نے کہا،
And it's to raise awareness about gun violence, which we know is at levels that are unacceptably high in our country, in our cities, in our communities, particularly in Washington, D.C.
وہ کہہ رہے ہیں اس تقریب کا مقصد ہتھیاروں سے تشدد کے بارے میں آگہی پیدا کرنا ہے جو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ناقابل قبول حد تک بلند ہے، ہمارے شہروں میں اور ہماری کمیونٹیز میں۔ خاص طور سے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہم نے گن وائلنس میں اضافہ دیکھا ہے۔ گزشتہ ویکینڈ پر 14 افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا جن میں سے 4 جاں بر نہ ہو سکے۔ سامن، ویئر اورنج یعنی نارنجی لباس پہننے کی اس مہم کا آغاز سن 2013 میں ایک 15 سالہ لڑکی کے گولی لگنے سے ہلاک ہونے کے بعد کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے 2 ہفتے پہلے اس لڑکی نے صدر اوباما کی دوسری حلف برداری کی تقریب کی پریڈ میں شرکت کی تھی۔ اس کی کلاس کے بچوں نے اس کی زندگی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نارنجی رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ یہ وہ رنگ ہے جو شکاری جنگل میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے پہنتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کی کونسل کے ایک ممبر چارلز ایلن نے کہا،
I was on the scene of a triple shooting just the other day where there were bloody pants left on the street, blood still on the sidewalk from a shooting, and neighbors were walking by it.
وہ کہہ رہے ہیں، حال ہی میں میں ایک ایسی سڑک پر تھا جہاں شوٹنگ کے 3 واقعات ہوئے تھے۔ خون میں رنگے ہوئے کپڑے سڑک پر پڑے تھے، فٹ پاتھ پر خون اب تک جمع ہوا تھا اور علاقے کے رہنے والے وہاں سے گزر رہے تھے۔ یہ چیز مجھے بتاتی ہے کہ اس تشدد کے لیے قبولیت کی ایک سطح موجود ہے اور یہی بات ناقابل قبول ہے۔ سامعین، اگرچہ اس تقریب میں سیاسی رنگ بھی تھا لیکن آنے والے کچھ لوگوں کے لیے کمیونٹی میں احساس پیدا کرنا سب سے اہم تھا۔ تمار کنگ گولیوں کے تشدد سے بچ جانے والوں میں شامل ہیں۔
I think in some ways it's a celebratory event where so much of the other work that we do is
میرے خیال میں یہ ایک نظر آنے والی تقریب ہے۔ اگرچہ ہم اور بہت سارا کام جو کرتے ہیں وہ انتہائی منظم ہے اور لابنگ اور دیگر امور پر مرکوز ہے، لیکن یہاں ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا ایک موقع بھی ملتا ہے۔ یہ تقریب ان سینکڑوں اجتماعات، ریلیز، باربیکیوز اور مارچز میں سے ایک تھی جو جون کے ابتدائی 3 دنوں میں امریکہ بھر میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کے جنوبی صوبے انطالیہ کے ساحل کے قریب تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک جبکہ 1 لاپتہ ہے۔ ترک ساحلی محافظوں نے اپنے ایک بیان میں یہ خبر دی۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ترک ساحلی محافظوں اور ماہی گیروں نے 5 افراد کو بچا لیا۔ رمضان میں روزے کی شرائط واضح ہیں۔ طلوع سے غروب آفتاب تک کھانا اور پینا ممنوع ہوتا ہے۔ مختلف ثقافتوں میں روزے کا افطار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ عراق کے کرد علاقے کے شہر سلیمانیہ میں رمضان المبارک کی سرگرمیوں کا احوال وائس آف امریکہ کے نمائندے رباز مجید کی رپورٹ میں مبشر علی زیدی سے سنیے۔
دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رمضان روزے رکھنے اور عبادت کرنے کا مبارک مہینہ ہے۔ سلیمانیہ میں مسلمان جوش و جذبے سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں اور کچھ لوگ سارا دن مسجد میں نماز اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ایک مسجد کے امام سید کمال نے رمضان کی فضیلت بیان کی۔
بپی حدیثی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما طبعا روزہ کی بروز بنتی ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق رمضان کے ایام میں روزہ رکھنا لازم ہے، جسے غروب آفتاب کے وقت افطار کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ عبادت میں وقت گزاریں۔ رمضان میں جو شخص نجات کے لیے روزے رکھتا ہے، خدا اس کے تمام خطائیں معاف کر دیتا ہے، چاہے اس نے کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں۔ یہ تھے امام مسجد سید کمال کے الفاظ۔ رمضان کے دوران زکوٰۃ کی ادائیگی بڑھ جاتی ہے کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے ہر نیک کام کا انعام کئی گناہ بڑھ جاتا ہے۔ صاحب حیثیت لوگ رمضان کے دوران زکوٰۃ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کو اس مہینے کے اختتام پر تھوڑی سی مزید رقم فطرے کے طور پر دینا ہوتی ہے۔ ایک طرف انہیں اچھے کاموں کی جزا ملتی ہے اور دوسری جانب جو لوگ روزے رکھتے ہیں انہیں زیادہ اشیاء خور و نوش کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے صاحب حیثیت لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تھے امام سید کمال کے الفاظ۔ سلیمانیہ کی مساجد میں پورا دن عبادت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں رمضان کے دوران سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ایک شہری واحد نے اس بارے میں کہا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ اور لڑائی ممنوع تھی، یہ خدا کا پسندیدہ مہینہ ہے، مسلمانوں کو خدا کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ تھے ایک شہری واحد کے الفاظ۔ دنیا بھر کے مسلمان رمضان کے بعد عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں، لیکن عبادت گزاروں کو امید ہوتی ہے کہ مقدس مہینے کی برکتیں پورا سال جاری رہیں گی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردن میں ہزاروں افراد حکومت کی طرف سے حالیہ کفایت شہری اقدام کے خلاف طویل ترین احتجاج میں شامل ہو گئے۔ ان اقدام میں قیمتوں میں اضافہ اور مجوزہ ٹیکس اضافے کی منصوبہ بندی شامل ہے۔ امریکہ کی قیادت میں نیٹو کے تقریباً 19 ملکوں سے 18,000 فوجیوں کے ساتھ ایک بڑی فوجی مشق کا آغاز کر دیا گیا، جس میں پولینڈ، اسٹونیا، لیٹویا اور لتھوانیا شامل ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے ہفتے کو خبر دی ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو یعنی جمہوریہ کانگو کے محکمہ صحت کے ہنگام نے وانگاٹا کے علاقے میں ایبولا وائرس کے 2 اور بیکورو کے علاقے میں 3 کیسز ریکارڈ کیے ہیں۔ دونوں علاقے کانگو کے شمال مشرقی صوبے میں واقع ہیں۔ مزید تفصیلات ازابیلا کوکولی کی رپورٹ میں اسفر امام سے سنیے۔
عالمی ادارہ صحت WHO ایبولا وائرس کے خاتمے کے لیے ویکسین کی تیاریوں کی کوششوں میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ وائرس کانگو میں 1970 میں اس کی دریافت سے اب تک 9 بار پھوٹ چکا ہے۔ ایکواٹر کے دارالحکومت ایم بانداکا میں ویکسین لگانے والی ٹیم ان تقریباً 500 افراد کو ویکسین کے ٹیکے لگا چکی ہے جو حال ہی میں ایبولا کیس سے متاثر ہوئے تھے۔ تاہم وائرس کی موجودگی کے حوالے سے لوگوں کی عدم توجہ ہی اب بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ وانگاتا جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر ہیلر میزمبو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم بنداکا میں بہت سے لوگ اور ممکن ہے بائیکورو اور دیگر علاقوں میں بھی لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے، وہ اب تک سمجھ نہیں رہے کہ واقعی ایبولا موجود ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ وبائی مرض پورے شہر میں نہیں پھیلا۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں نیا ایبولا وائرس اس سال 8 مئی کو پہلی بار سامنے آیا تھا، جس کے بعد سے اس کے وائرس 50 کے قریب لوگوں کو متاثر کر چکے ہیں، جن میں سے 25 کی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ حالیہ وبائی صورتحال میں تیزی سے پھیلنے والا یہ وائرس اپنے متاثرہ کم از کم نصف لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ مغربی افریقہ میں 2016 میں پھیلنے والی یہ وبا، جس میں 28,600 افراد ہلاک ہو گئے تھے، کے مقابلے میں اس بار جو وبا پھیلی ہے وہ کہیں زیادہ سنگین اور سنجیدہ ہے۔ اسفر امام، اردو VOA، واشنگٹن۔
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کو حالیہ دنوں میں صارفین کا ڈیٹا غیر ملکی عناصر کو انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے فروخت کرنے جیسے معاملات پر اپنے صارفین ریگولیٹرز اور امریکی اراکین کانگریس سے سخت رد عمل کا سامنا ہے۔ مشل کوئن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
کیلیفورنیا میں جب فیس بک کے حصص داروں کا اجلاس ہو رہا تھا، باہر ایک شخص سوشل میڈیا کے اس بڑے ادارے کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ ایرک پیسٹر نامی ایک شخص کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک ہولناک کمپنی ہے اور اس وقت اس کے حصص خریدنا بھی بہت خطرناک ہے۔ وہ انتہائی سادہ الفاظ میں فیس بک کے شیئر ہولڈروں کو پیغام دیتے ہیں،
سیل فیس بک،
فیس بک کو بیچ دو۔ سرمایہ لگانے والے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا یہ بات درست ہے کہ صارفین کا ڈیٹا فروخت کیا گیا، اور یہ کہ آیا یہ خبریں درست ہیں کہ روسی پروپیگنڈا نے کس طرح فیس بک کے ذریعے دنیا بھر میں انتخابات پر اثر ڈالا۔ فیس بک شیئر ہولڈر ٹونی لیویا کے الفاظ ہیں کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مارک زکربرگ اور کمپنی کس طرح انتخابات پر اثر انداز ہونے کے گزشتہ سال کے اسکینڈل کے معاملے سے نمٹ رہی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں مارک زکربرگ کو فیس بک کی خدمات کے بارے میں ہزاروں سوالات کا سامنا رہا ہے۔
This has been an intense year.
زکربرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مشکل سال تھا۔ کمپنی کے اسٹاک اس کے بعد نیچے گر گئے تھے جب خبریں آئیں کہ فیس بک صارفین کا ڈیٹا سیاسی تجزیہ کی کمپنی کیمبرج اینالیٹا کو فروخت کیا گیا، لیکن بعض کے نزدیک یہ بحران کمپنی کو ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔
So I bought the Facebook shares after the Cambridge scandal broke and now it's going up and I've
فیس بک شیئر ہولڈر رایان تھامس کے الفاظ ہیں کہ میں نے کیمبرج اسکینڈل کے بعد فیس بک کے شیئر خریدے تھے جن میں اب تک 13% اضافہ ہو چکا ہے۔ نتاشا لیمب ارجنا کیپیٹل میں مینیجنگ پارٹنر ہیں، ان کے الفاظ
What we would like to see is that kind of transparency around reporting, and so that we're not surprised like we've been this past year. Those are disturbing revelations.
ہم اس طرح کی رپورٹنگ میں بھی شفافیت دیکھنا چاہیں گے، لہذا ہم نے جو گزشتہ سال سنا کہ 200 ملین امریکی جنہوں نے روسی پروپیگنڈے کا مواد فیس بک پر دیکھا یا جن کے ڈیٹا کو کیمبرج انالیٹیکا نے حاصل کیا، اس پر ہمیں حیرت نہیں ہے۔ وہ پریشان کن انکشافات تھے، یہ ایسی چیز نہیں جو سرمایہ دار چاہیں کہ بار بار ہوتی رہے اور مارکیٹ میں ان کے شیئرز کی قیمت میں کمی آئے۔ نتاشا بتاتی ہیں کہ مردوں اور خواتین کی اجرت میں برابری اور فیس بک کی ویب سائٹ پر مواد سے متعلق ادارے کی رپورٹ میٹنگ کے دو اہم موضوع تھے۔
شیئر ہولڈر پروپوزلز سینڈ اے سگنل ٹو مینجمنٹ، دے سینڈ اے سگنل ٹو دی بورڈ دیٹ دے نیڈ ٹو پے اٹینشن۔
حصہ داروں کی تجاویز نے فیس بک انتظامیہ کو پیغام بھی دیا ہے، بورڈ کو پیغام بھیجا ہے کہ انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مارک زکربرگ نے میٹنگ میں کمپنی کی سوچ میں تبدیلی کا اعتراف کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کافی مستعدی نہیں دکھائی ہے اور اس بارے میں توجہ نہیں دی ہے کہ لوگ کس طرح ان چیزوں کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے اہم کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی کمپنی سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو وسیع پیرائے میں دیکھیں۔ حصص داروں کے لیے اہم بات مگر یہ ہے کہ آیا کمپنی میں آنے والی تبدیلیاں ان کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سن 2011 کے بعد سے امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ افیئرز یا INL نے پاکستان میں خیبر پختونخوا سیکیورٹی فورسز کے جوائنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کی تعمیر کے پہلے مرحلے کے لیے 1 ارب روپے سے زیادہ کی رقم دی ہے۔ INL نے 19,60,00,000 روپے مالیت کے ساز و سامان کی اعانت بھی مہیا کی ہے۔ سن 2014 میں جب سے جوائنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر شروع ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں 4,000 سے زیادہ پولیس والوں کو اس مرکز میں تربیت دی جا چکی ہے، ان میں 100 سے زیادہ خواتین پولیس کمانڈوز بھی شامل ہیں۔ 11 مئی کو پاکستان کے INL شعبے میں امریکی سفارت خانے کے ڈائریکٹر گریگری شیفر اور خیبر پختونخوا پولیس کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل ڈاکٹر محمد نعیم خان نے جوائنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کے دوسرے مرحلے کی تعمیر کی سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی۔ INL منصوبے کے اس مرحلے کے لیے تقریباً 92,40,00,000 روپے دے رہا ہے۔ ڈاکٹر شفر نے اس جانب توجہ دلائی کہ INL اور خیبر پختونخوا پولیس گزشتہ 15 سال سے باہمی شراکت سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ INL اور اس منصوبے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد میں اس کا شراکت کار یعنی اقوام متحدہ کا ترقیاتی پروگرام قریبی تعاون کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر شیفر نے اس جانب توجہ دلائی کہ یہ تقریب INL اور خیبر پختونخوا پولیس کے درمیان طویل شراکت داری کی جانب ایک اور قدم ہے۔ جوائنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر ایک بڑے مرکز کے طور پر اپنے آپ کو منوا چکا ہے جو خیبر پختونخوا کے سینکڑوں پولیس والوں کو جدید طرز کی تربیت کے علاوہ تفتیش اور کمان کی سطح کے کورسز پر مشتمل سہولتیں مہیا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شیفر نے کہا کہ جوائنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر نے خیبر پختونخوا کی پولیس کو اس بات میں مدد دی ہے کہ وہ دہشت گردی سے متعلق واقعات کے علاوہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیتی صلاحیت حاصل کر سکے۔ تقریباً 40 سال سے امریکہ اور پاکستان نے پورے پاکستان میں شہریوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور قانون کے نفاذ کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کام کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر منشیات کی روک تھام اور قانون کے نفاذ کے امور کے بیورو نے 90 سے زیادہ ملکوں میں کام کیا ہے تاکہ جرائم اور بدعنوانی کا قلاقمہ کرنے میں مدد دی جا سکے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ منشیات کی تجارت کا توڑ کیا جا سکے، پولیس کے اداروں کو بہتر بنایا جا سکے اور عدالت کے ایسے نظام کو فروغ دیا جائے جو منصفانہ اور قابل احتساب ہو۔ امریکہ قانون کے نفاذ میں مدد دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں جنوبی ایشیا کے علاقے کو دنیا کا بہترین تحفظ فراہم کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اس کے ساتھ ہی نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر اسد نذیر تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر ویگنر رابرٹس۔ بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ پروگرام سنیے گا جہاں رنگ، آپ کے لیے پیش کریں گی شہناز نفیس، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی رات 10 بجے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔